هو
وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام قرآن، اور یہ تفسیر قرآن کا پروگرام ہے جس میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں 2000 آیتیں ہیں، ہم تمام آیات کی تفسیر اس پروگرام میں بیان نہیں کرتے، بلکہ ان آیات کی تفسیر بیان کرتے ہیں جس میں عملی جو میدان ہے حلال و حرام کا، اس کے تعلق سے جو احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ احکامات تو بہت سارے طرح کے ہیں، بہت سارے احکام نظریاتی اعتبار سے ہیں، تو نظریاتی دنیا کے جو احکام ہیں وہ جداگانہ ہوتے ہیں عملی زندگی کے۔ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی کیا شرائط ہیں، قبلے کی شرط ہے، روزہ رکھنے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کب اور کہاں حکم دیا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یوں جو حلال و حرام عملی زندگی کے متعلق ہیں، جن آیات میں یہ ہیں وہ آیات احکام کہلاتی ہیں۔ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین پچھلے پروگرام میں سورہ انفال کا اختتام ہوا، اور اس سے پہلے کہ ہم سورہ توبہ کی آیات احکام شروع کریں، ارادہ تو یہی تھا کہ سورہ توبہ کی جو آیات احکام ابتدا میں ہیں، آیت نمبر 5 سے 11 کے درمیان، ان کی تفسیر بیان کی جائے۔ لیکن جو سورہ توبہ کا تعارف ہے اور جو سورہ توبہ کا آغاز ہے، خود یہ آغاز ایک فقہی حکم ہے۔ مثال کے طور پر سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جتنی بھی صورتیں، جو 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں سے جتنی بھی صورتیں ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم مصحف شریف میں، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ سورہ توبہ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں لکھا۔ کیوں نہیں لکھا گیا جناب؟ خود یہ ایک حکم ہے۔ اس موقع پر کیا کریں گے؟ بسم اللہ کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں تلاوت میں، تراویح میں بسم اللہ کو کب بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، تو خود اس کے تعارف ہی سے احکام کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ چلیں تعارف بھی ہو جائے گا اور اس تعلق سے جو احکام ہیں وہ بھی بیان ہو جائیں گے۔ تعارف جاننا یوں بھی ضروری ہے کہ سورہ جو انفال تھی، مدینہ منورہ میں جو مسلمانوں نے ہجرت کی، تو پہلا مارکہ پیش آتا ہے مارکہ بدر۔ اس کا تعلق ہجرت کے بعد پیش آنے والے پہلے مارکے سے تھا، اور سورہ توبہ کا تعلق مسلمانوں نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جو آخری مارکہ سر کیا، اس کا تعلق اس مارکے سے ہے۔ تو یوں پس منظر جاننا ضروری ہے۔ اس توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر فرمایا، بالخصوص حضرت کعب بن مالک اور ان کے دو اور ساتھی تھے، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، ان تین افراد کی توبہ کا ذکر قرآن پاک نے کیا، تو اس مناسبت سے اس سورت کا ایک نام ہے سورہ توبہ، اور ایک اس کا نام ہے براءت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، براءۃ من اللہ و رسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، مشرکین سے تم نے جو عہد کر رکھا ہے، اب اس عہد سے بیزاری ہے، وہ عہد توڑ دو، بیزاری اختیار کرو۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا ایک نام جو ہے وہ سورہ براءت بھی ہے، اور بھی سورت مبارکہ کے بہت سارے نام جو ہیں وہ روایتوں میں منقول ہوئے ہیں۔ تو براءت کہنے کی وجہ آپ نے جانی کہ براءت کہنے کی کیا وجہ ہے، کہ چونکہ کفار سے بیزاری کا ذکر ہے، اس بنا پر اس کو سورہ براءت بھی کہا گیا۔ سورہ توبہ ایک اہم سورت ہے۔ ایک روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، منافق جو منافق ہوتا ہے وہ سورہ ہود، سورہ برات، یاسین، دخان، اما یتساءلون ان کو حفظ نہیں کر سکتا۔ پکی نشانی ہوگی اس کی، یہ صورتیں اس کو حفظ نہیں ہوں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ سورہ برات کو سیکھو اور اپنی خواتین کو سورہ نور سکھاؤ، سورہ انفال اور سورہ براءت، آگے پیچھے کی صورتیں ہیں۔ ویسے تو بہت ساری مناسبتیں بیان ہوتی ہیں تمام ہی صورتوں پر، لیکن ایک خاص مناسبت ہے یہاں پر۔ ان خاص مناسبتوں میں سے ایک مناسبت یہ ہے کہ موضوعات کا بڑا اشتراک ہے، جو سورہ انفال کے موضوعات ہیں ان موضوعات میں سے بہت سارے موضوعات سورہ توبہ میں بھی شامل ہیں۔ مجموعی طور پر یہ جو سورت مبارکہ ہے سورہ توبہ، اسلامی ریاست کے جو داخلی احکام ہیں اور جو خارجی احکام ہیں، یعنی جو غیر اقوام ہیں، دیگر جو ممالک ہوں گے ان کے ساتھ کس انداز کے تعلقات رکھنے ہیں، اور جو داخلی سچویشن ہے، جو مسلمانوں نے اطاعت کرنی ہے، یا جو کافروں کے احکام ہیں کہ جو اسلامی ریاست میں رہیں گے، اس کے تعلق سے اس صورت مبارکہ میں زیادہ تر مضامین بیان کیے گئے۔ صلح اور جنگ کے اصول اور قواعد بیان کیے گئے، مسلمان صادقین، کفار، منافقین کے احوال بیان کیے گئے، دیگر ممالک کے ساتھ جو معاہدے ہیں، جو مواثیق ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ انفال میں ان معاہدوں کے پورا کرنے کا ذکر تھا۔ اس صورت میں جب کفار نے بد چکنی کی، معاہدہ توڑ دیا، تو مسلمانوں کو بھی حکم ہوا اب تم بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کے پابند نہیں رہے۔ اسی طریقے سے ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی، مشرکین اور اہل کتاب سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا، منافقین کی سازشوں سے خبردار کیا گیا۔ اب اتنی قوی مشابہت ہے ان دونوں صورتوں کے مضامین میں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب سورہ توبہ جو ہے ایک طرح سے تتمہ ہے سورہ انفال کا، لیکن در حقیقت یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں۔ سورہ توبہ کسی طور پر بھی سورہ انفال کا جز نہیں ہے، کیونکہ سورہ توبہ کے کثرت سے اسماء ہیں جو اس صورت کو سورہ انفال سے ممتاز کرتے ہیں۔ عہد صحابہ سے لے کر آج تک تمام مسلمان ان دونوں صورتوں کا فرق بیان کرتے چلے آئے۔ اب بات یہ ہے کہ بسم اللہ شریف کیوں نہیں لکھی گئی؟ 113 صورتوں سے پہلے تو بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے، آخر اس صورت مبارکہ سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں نہیں لکھی گئی؟ بہت سارے جوابات ہیں اس کے۔ ایک جواب یہ ہے کہ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی دو ایسی صفات کا ذکر ہے جو رحم کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ چونکہ یہ جو صورت ہے اس کا آغاز ہی کفار کے تعلق سے قہر سے ہو رہا ہے، جو احکامات بیان کیے گئے کفار کے تعلق سے، بہت سارے احکامات، تو اس میں قہر ہے، اس میں غضب ہے۔ تو اس بنا پر اس صورت کا آغاز بسم اللہ شریف سے نہیں کیا گیا، جیسا کہ ہر مواقع پر، یعنی نیک اور جائز مواقع پر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام شروع کرتے ہیں، لیکن جب جانور ذبح کرنے لگتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، بلکہ پڑھتے ہیں بسم اللہ ہی اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علو برتری کا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ مقام مقام قہر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے رحم کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. تو دیکھیے ہمارے شریعت مطہرہ کی تعلیم میں کتنا حسن ہے, کتنا چیزوں کے اندر تسلسل ہے, کتنی جو ہے نا وہ معنوی جو خوبصورتی ہے وہ ہے. اور یہ معنوی خوبصورتی کب پتہ چلتی ہے؟ جب ہم علماء سے سیکھتے ہیں, اور جو سیکھتا ہے اس سے جب پتہ چلتا ہے تو اس کے ذوق میں, اس کی لذت میں, قرآن سے محبت میں, اللہ تعالیٰ کے اسماء کی معرفت میں اس کے لیے مزید جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. ایک روایت جو ہے وہ بعض محدثین نے لکھی, کسی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا, کیا وجہ ہے, یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو مرتب فرمایا. قرآن مجید تو پہلے بھی تھا لیکن صورتیں جو ہے نا وہ الگ الگ حصوں میں تھیں, تو انہوں نے ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے وہ کام شروع ہوا تھا اور ان کے دور میں ختم ہوا. تو ایک روایت یہ ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہاں پر بسم اللہ شریف نہیں لکھی گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ یہ جو سورت مبارکہ ہے یہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی ہے, نزول کے اعتبار سے ویسے تو یہ نویں نمبر پر مصحف شریف میں قرآن پاک میں اس سورت کا نواں نمبر ہے, لیکن نزول ہونے کے اعتبار سے یہ جو سورت مبارکہ ہے 114 نمبر ہے اس کا, سب سے آخر میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی. تو فرمایا کہ ہم شک میں تھے کہ مضامین ایک جیسے ہیں سورہ انفال کے اور سورہ توبہ کے, تو ہم نے اس احتیاط سے بسم اللہ نہیں لکھی کہ اسی سورت کا حصہ نہ ہو. لیکن یہ جو روایت ہے یہ روایت ضعیف ہے, اس روایت میں ضعف ہے اور اس کی جو سند ہے وہ قوی نہیں ہے. اور راجہ یہ ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس نقطے پر گفتگو کی ہے, اور یہ جو روایت ہے اس روایت پر انہوں نے اعتماد نہیں کیا. آپ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا تھا اس سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جائے گی. تو اسی وجہ سے جو قرآن پاک کی خدمت کرنے والے صحابہ تھے جنہوں نے قرآن پاک کے جو بکھرے ہوئے اجزاء تھے ان کو جمع کیا, تو انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ بسم اللہ شریف نہیں لکھی. اور کیوں نہیں لکھی گئی اس کا تذکرہ ہم نے ابتدا میں کر دیا کہ اس کی کئی وجوہات ہیں جس میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے. اب آتے ہیں اس سورت کے پس منظر کی طرف. سورہ انفال ہجرت کے بعد اولین دور میں نازل ہونے والی سورت, غزوہ بدر کا تذکرہ, جب معرکہ بدر ہوتا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچتی ہے, اللہ تعالیٰ کی نصرت پہنچتی ہے, تو وہ تمام احوال بیان کیے گئے. اور جو بھی جیسا کہ ہم نے سورہ انفال کی آیات احکام سنتے ہوئے گفتگو کی تھی کہ ایک موقع پر پانی کا مسئلہ پیش ہوا تو پھر پانی کے تعلق سے آیت نازل ہوئی, اور بہت سارے احکامات کے متعلق بھی آیت نازل ہوئی, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ احکامات کے علاوہ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی ہے. اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نصرت و مدد کرنے کا تذکرہ ہے, مسلمان جو ثابت قدم رہے ان کا تذکرہ ہے, جو لوگ نہیں پہنچ پائے اپنے نفاق کی وجہ سے ان کا تذکرہ ہے. کچھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہیں پہنچے اس لیے کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں روک رکھا تھا. ان کا نہ پہنچنا معاذ اللہ کوئی غلطی نہیں تھی بلکہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تھا. تو بہت سارے احکامات بیان ہوئے ہیں, لیکن سارے احکامات کا جو پس منظر ہے وہ ہے واقعہ بدر. سورہ انفال میں یہ معاملہ تھا. سورہ جو توبہ ہے یہ قرآن پاک کی چونکہ نازل ہونے والی آخری سورت مبارکہ ہے, تو یہ نازل ہوتی ہے ہجرت کے نویں سال, اور ایک بڑا معرکہ پیش آیا, وہ معرکہ تھا غزوہ تبوک, جو کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری غزوہ تھا. یہ غزوہ اسد بھی کہلاتا ہے کیونکہ مسلمان بہت تنگی میں تھے, اتنی شدید گرمی تھی کہ جن لوگوں کے پاس کھجوریں تھیں کھجوریں بھی پک گئی تھیں گرمی میں. اور تبوک مدینہ منورہ سے بہت دور ہے, یعنی آج کی اگر آپ جغرافیہ پر نظر ڈالیں تو تبوک جب جاتے ہیں, سنا ہی ہے میں نے, مطلب گوگل میپ وغیرہ میں بھی دیکھا ہے, تبوک جانے کا شوق تو بڑا ہے لیکن جانے کا اتفاق نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ رہی ہے کہ دو تین بار جو حاضری ہوئی ہے وہ حج یا عمرے کے ویزے پر ہوئی ہے, اور حج اور عمرے والا حرمین طیبین اور جدہ کے علاوہ کہیں جانے کی اس کو اجازت ہوتی نہیں ہے. تو تبوک کی طرف جو ہے وہ مصر کا جو علاقہ ہے وہ لگتا ہے, جو میدان سینا ہے, سینا کا جو صحرا ہے اس کا بھی کچھ حصہ اس کے قریب لگتا ہے, اور حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض آثار, آپ سے منسوب جو بعض آثار ہیں وہ بھی اسی تبوک جو علاقہ ہے اس کے قریب قریب واقع ہیں, جس میں کہا جاتا ہے کہ جو قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ آپ نے عصا مبارک مارا تو چشمے پھوٹ پڑے تھے, تو وہ چشمے بھی یہاں پر ہیں, کچھ اور آثار بھی یہاں پر موجود ہیں. تو بنیادی طور پر تو تبوک ایک راستہ ہوا کرتا تھا پرانے زمانے میں. دمشق کے جو لوگ آیا کرتے تھے عمرہ کرنے کے لیے تو وہ تبوک کے راستے آیا کرتے تھے, اور مدینہ منورہ سے ہوتے ہوئے پھر وہ آگے بڑھتے تھے. اب آگے بڑھنے کے لیے دو منزلیں ہوتی تھیں, آرام وہ کہاں سے باندھیں گے؟ ایک ان کے لیے آپشن تھا کہ مدینہ منورہ کی جو میقات ہے یہاں سے احرام باندھ لیں, یا پھر اگر وہ جدہ کی طرف سے نکلیں گے تو جو جوفا کی میقات ہے جو کہ یمبو کے قریب ہے, یمبو بھی ایک بندرگاہ ہے, یمبو جدہ سے اگر بدر آئیں ڈائریکٹ تو اس روڈ پر واقع ہے, تو وہاں پر یہ میقات ہے جوفا کی. دوسرا آپشن یہ تھا کہ وہ اس میقات سے احرام باندھ لیں اور پھر مکہ مکرمہ حالت احرام میں آئیں. تو یوں تبوک جو ہے وہ شامیوں کا ایک قدیم راستہ ہوا کرتا تھا, دمشق والے تبوک کے راستے سے ہوتے ہوئے آتے تھے. اب یہاں غزوے کا کیا معاملہ تھا؟ یہاں رہتے تھے نصارہ, نصارہ کے بہت سارے قبائل یہاں رہتے تھے. جب اسلامی ریاست قائم ہوئی اور مسلمان جب مدینہ منورہ پر حکومت کی, اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے شہروں میں مسلمانوں کا تسلط قائم ہوا, تو یہاں جو نصارہ رہتے تھے, چونکہ یہ تھوڑا سا الگ علاقہ ہے, بالکل دور بھی ہے, اور آج کل تو جیسا کہ میں نے کہا کہ مصر کی سرحد سے تقریباً قریب لگتا ہے, تو ان لوگوں نے یعنی اطلاعات یہ ملی کہ وہ لوگ قیصر روم کو اپنی مدد کے لیے بلوا رہے ہیں اور ان کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں. اب لفظ قیصر روم چھوٹا سا لفظ ہے, لیکن قیصر روم کو سمجھنے کے لیے آج کل میں ایک پروگرام کر رہا ہوں مولانا روم کے دیس میں, وہ پروگرام آپ کو دیکھنا پڑے گا. روم جو ہے, یہ جو آج کل ترکی ہے, یہ روم میں تھا, یہ روم تھا, اور اس کا کیپٹل جو ہے وہ قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا, موجودہ استنبول, اور روم پھیلا ہوا تھا بالکل. یہ ارطغرل اور یہ اس کا جو بیٹا ہے اس قاضی عثمان, یہ تو آتے ہیں نا 400-500 سال کے بعد سلطنت عثمانیہ قائم ہوتی ہے اور رومیوں سے مسلمان علاقے لیتے ہیں. صحابہ کرام بھی پہنچے تھے, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیار بکر میں جا کے قلعے پر حملہ کیا اور اس کے بعد اس قلعے کو فتح کیا, تو یہ رومیوں کے تسلط میں تھا سارا. تو چونکہ وہ نصارہ تھے, اور جو نصارہ کی جو حکومت تھی وہ دو طرح کی حکومت قائم تھی, ایک وہ حکومت تھی جو ان کا ایک مذہبی نظام تھا جو پوپ دیکھتا تھا وہاں چلا کرتی تھی, دوسرا ان کی بڑی حکومت تھی قسطنطنیہ میں یا قسطنطنیہ میں, اور وہ جو ہے اس کا جو بادشاہ ہے وہ قیصر روم کہلایا کرتا تھا. تو ان لوگوں نے قیصر روم کو بلانا چاہا اور مسلمانوں کی اطاعت سے نکلنا چاہا, تو مسلمان یہاں لشکر لے کر نکلتے ہیں, اور جب مسلمان نکلتے ہیں تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ یہ ہے کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے روب سے فتح یابی عطا فرمائی ہے. آپ جہاں جاتے ہیں روب پھیل جاتا ہے, ہیبت طاری ہو جاتی ہے لوگوں پر, اور وہ ہمت ہی نہیں کرتے آپ کے سامنا کرنے کے لیے, کرتے بھی ہیں تو بڑے ہی مرجھائے وہ دلوں سے. تو بہرحال وہ جو قبائل تھے وہ اطاعت پر مجبور ہوئے, انہوں نے جزیہ دینا جو ہے وہ قبول کیا, اور یوں وہاں کوئی جنگ جو ہے وہ نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے پھر مسلمان جو ہیں وہ پلٹتے ہیں طائف کی طرف, طائف کا محاصرہ ہوتا ہے اور طائف جو ہے فتح ہوتا ہے, اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام طائف سے جب واپسی آتے ہیں حنین کے مقام پر, جیرانہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں اور یہاں سے آپ ایک عمرہ بھی ادا فرماتے ہیں مکہ مکرمہ آ کر اور پھر واپس آ جاتے ہیں. اب ہجرت کے 10ویں سال آپ علیہ السلام نے حج فرمایا. 9ویں جو سن ہجری تھی حج اس میں فرض ہوا تھا. آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ آپ علیہ السلام اس سال حج فرمائیں, لیکن ظاہر بات ہے آپ کو اس کا اذن نہیں ملا. مفسرین نے اس کی وجوہات بیان کی. وجوہات یہ بیان کی کہ چونکہ اس وقت جو مشرکین تھے وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے اور خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے اور وہ لات و عزا کے نام کی تلبیہ پڑھا کرتے تھے, تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے یہ پسند ہوگا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کریں, شرک کی نفی کریں اور وہاں لوگ طواف کر رہے ہوں اور شرکیہ کلمات بولتے ہوئے طواف کر رہے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحج بنا کر بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کہہ دو کہ اس سال کے بعد مشرکین مسجد الحرام شریف میں داخل نہیں ہوں گے, نمبر ایک. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بھیجا اور آپ نے ایام حج ہی میں جو منیٰ میں یا کسی اور جگہ پر اس بات کا اعادہ فرمایا اور اعلان فرمایا کہ جو ہم برات کا اظہار کرتے ہیں اور جو ان کے ساتھ معاہدہ تھا وہ جو معاہدہ ہے وہ اب جاری نہیں رہے گا. اور وہ جو یعنی دو طرح سے اعلانات کیے گئے, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا. اب برات, چونکہ سورت کا جو آغاز ہے وہ برات سے ہو رہا ہے اور اس برات کا میں پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ یہ برات کا پس منظر دو طرح سے ہے. ایک تو یہ ہے کہ مشرکین جو آیا کرتے تھے مسجد الحرام شریف میں معاذ اللہ, وہ برہنہ ہو کر کپڑے اتار کر کعبہ شریف کا طواف کیا کرتے تھے, اس بےہودگی کے ساتھ منع کر دیا گیا. شرکیہ کلمات کہہ کر طواف کیا کرتے تھے, منع کر دیا گیا, ان سے برات کا اظہار کر دیا گیا. اور دوسری برات کیا تھی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عمرے کا ارادہ فرمایا 6ویں سن ہجری کو, تو کفار نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام علیہ مردوان کو حدیبیہ کے مقام پر روک لیا. مکہ مکرمہ سے کچھ 4-5 کلومیٹر ہے حدیبیہ, کچھ حصہ ہل میں ہے کچھ حصہ باہر ہے, تو ہل کے باہر ہی روک لیا گیا. اور پھر وہاں پر ایک مسجد بھی ترکوں نے بنائی تھی, شمیسی مسجد کہلاتی ہے وہ, اور آگے نہیں آنے دیا گیا. اور مسلمانوں نے پھر ایک معاہدہ کیا. اس جگہ کا نام چونکہ حدیبیہ تھا اس مناسبت سے وہ معاہدہ صلح حدیبیہ کہلایا. اس میں مسلمانوں اور جو کفار مکہ تھے ان کے درمیان ایک 10 سالہ معاہدہ ہوتا ہے. اس 10 سالہ معاہدے کے اندر بہت سارے شکے ہوتی ہیں, بڑا مشہور معاہدہ ہے. ہوا یہ کہ 9ویں ہجری میں انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا. یعنی اس وقت مسلمان بڑے ولولے میں تھے کہ ہم انہیں زیر کر سکتے ہیں, انہوں نے ہمیں عمرے سے جانے سے روک دیا, ہم تو ان کا کلا کما کر سکتے ہیں, لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نگاہ ہے کچھ اور دیکھ رہی تھی. تو 3 سال کے بعد ہی کفار نے یہ معاہدہ توڑ دیا. تو یہ جو سورۃ مبارکہ نازل ہوتی ہے سورہ توبہ, اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اب جو ہے مسلمان اس معاہدے پر عمل کرنے کے پابند نہیں رہے, برات ہے اب, آزاد ہیں اب, اب وہ معاہدہ ختم, اب مسلمان جو چاہیں کر سکتے ہیں. یہ وجہ ہے کہ پھر مسلمانوں نے مکہ مکرمہ پہ چڑھائی کی اس کے بعد, اور ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ بغیر ہتھیار کا استعمال کیے اہل مکہ زیر ہوئے, انہوں نے اطاعت قبول کی اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا. تو یہ ایک پس منظر تھا سورہ توبہ جو ہے یا سورہ برات جو ہے یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی. چونکہ اس سورت میں آنے والے جو آیات مبارکہ ہیں وہ زیادہ تر جو آیات مبارکہ ہیں اس پس منظر کے احکام بیان کر رہی ہیں. کچھ مطالب اور کچھ معنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سورہ توبہ جو ہے اس کے اندر کیا کیا احکامات اللہ رب العزت نے بیان کی ہے، اور اس کے احکامات کے علاوہ مضامین بھی کیا کیا بیان ہوئے. سورۃ توبہ میں مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے، مناسک حج ادا کرنے سے روک دیا گیا. مشرکین کے جو مناسب تھے، فلاں سردار، سب مناسک معطل کر دیے گئے. اب آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. اب ریاست اسلامیہ جو ہے، اس کے قوانین ہوں گے، اس کے مناسب ہوں گے، یہ جو چاہے گی وہ ہوگا. اسی طریقے سے جب معاہدہ ختم ہوا، معاہدہ تھا جنگ بندی کا، تو اب جب معاہدہ ختم ہوا تو جنگ بندی ختم ہو گئی اور پھر اعلان جہاد کر دیا گیا. اسی طریقے سے پھر اس کے اندر پوری تفصیل بیان ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ جناب جب اعلان جہاد کیا گیا تو اب صرف تلواری اٹھے گی، نہیں. جو لوگ اہل کتاب تھے وہ جزیہ دینے پر راضی ہوتے تھے، جزیہ دینے پر راضی ہوتے تھے تو ان کو قبول کیا جاتا تھا اور ریاست کا ان کو حصہ بنایا جاتا تھا. ان کے جو حقوق تھے، جو مقرر کیے گئے تھے، وہ حقوق جو ہیں انہیں دیے جاتے تھے. تو جزیہ کے جو احکام ہیں وہ بھی اس سورۃ مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے جنگ حنین میں، یعنی جو معرکہ طائف تھا، جو مسلمانوں کو فتح ملی، اس کا تذکرہ کیا گیا اس سورۃ مبارکہ میں. اسی طریقے سے غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین جو تھے، ان کی مذمت بیان کی گئی. صدقات پر منافقین کی حرص، ان کے بخل پر ملامت بیان کی گئی. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما دیا گیا کہ آپ کسی منافق کی جنازہ نہیں پڑھیں گے. اچھا، منافق ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ سے اوجھل ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو حکم تھا اس پر عمل کرتے رہے. پھر ایک وقت آیا کہ آپ نے نام لے کر فلاں منافق چلے جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، ان کو آشکار کر دیا، ان کو عیاں کر دیا، اور نام لے لے کر آپ نے بتایا کہ فلاں منافق تم یہاں سے چلے جاؤ. یعنی نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے نفاق عملی، ایک بندہ مسلمان تو ہے لیکن بے عمل ہے، بعض صورتوں میں اس کو بھی منافق کہہ دیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی، جو دل سے مسلمان ہوا ہی نہیں، یہ ہے منافق اعتقادی، یہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس دور کے اندر بعض لوگ جو تھے وہ منافق اعتقادی بھی تھے، اور نبی اکرم علیہ السلام نے ان کو پھر عیاں فرما دیا. مسجد قباء، مسجد نبوی شریف کی فضیلت بیان کی گئی سورۃ مبارکہ میں. حضرت صدیق اکبر، مہاجرین اور انصار اور ان کی اتباع، بل احسان کرنے والے مسلمانوں کی فضیلت کا ذکر ہے. زکوٰۃ کی مشروعیت کو بیان کیا گیا. علم دین حاصل کرنے کو فرض کفایہ قرار دیا گیا، یعنی جو کفایہ کی صورت ہے اس کو بیان کیا گیا کہ مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا ہو جو علم بقدر کفایہ جو ہے وہ سیکھے اور پھر پھیلائے. تو یہ تو تھے چند مضامین جو میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کا جو پس منظر ہے. اب آگے جو آیات مبارکہ آئیں گی ان میں کیا مضامین بیان ہوں گے اور پس منظر کیا ہے اور واقعہ کیا ہے، ایک دفعہ بیان کر دیا. اس کے بعد جب اگلے پروگرام میں آیتیں آئیں گی مختلف، تو پس منظر جاننے میں آسانی رہے گی. اب آتے ہیں سورت کی ابتدا سے پیدا ہونے والے کچھ احکام. دیکھیں، بسم اللہ لکھی نہیں، جب بھی بسم اللہ کے احکام ذہن میں آ گئے کہ بھائی کیوں نہیں لکھی، اب کیا احکام ہوں گے. اس کی وجہ میں شروع میں بیان کر چکا کہ بسم اللہ نہ لکھنے کے جو احکام بنتے ہیں وہ کیا ہوں گے. اب آتے ہیں اس بات پر کہ بسم اللہ کے تعلق سے کچھ ضروری احکام ہیں. تین طرح کے احکام بنتے ہیں، ایک تو ہے سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، اور ایک ہے آغاز تلاوت میں بسم اللہ پڑھنا، ایک ہے نماز میں بسم اللہ بلند آواز سے پڑھنا، اور پھر جو عام جو نیک اور جائز کام ہیں ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. آپ کہہ لیجئے کہ چار طرح کے جو احکام ہیں بسم اللہ کے، یہ بڑے ہی مشہور و معروف ہیں. تو ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت ہے. جب صورت کی ابتدا کریں گے تو بسم اللہ پڑھنا سنت ہے، ورنہ مستحب ہے. اگر جو یہ آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجے ہے، جیسے ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا استحباب موقد ہے. اچھا، سورہ برات سے اگر تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ پڑھی جائے گی اور اس کے بعد بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی. باہر شریعت میں لکھا ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ جناب کوئی ابتدا ہی سورہ توبہ سے کر رہا ہے، وہ بھی بسم اللہ نہ پڑھے یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی قرآن پاک کوئی پڑھتا ہوا آ رہا ہے, سورہ انفال پڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے, اب سورہ برات شروع ہو گئی, سورہ توبہ شروع ہو گئی, تو اب وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا کیونکہ لکھی ہوئی نہیں ہے. لیکن بسم اللہ پڑھنے کا ایک موقع, ایک محل یہ ہے کہ آغاز کر رہا ہے تلاوت کا, تو اس موقع پر تو اعوذ باللہ بھی پڑھی جاتی ہے, بسم اللہ بھی پڑھی جاتی ہے. تو اگر کسی نے سورہ توبہ سے آغاز کیا ہے تلاوت کا, قرآن پاک کھولا یہاں سے آغاز کیا ہے, تب تو بسم اللہ پڑھی جائے گی. تو یہ کنفیوژن ہوتی ہے اصل میں, بعض لوگ سمجھتے ہیں چونکہ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئیں تو نہیں پڑھیں گے لہذا آغاز میں بھی نہ پڑھیں, ایسا صحیح نہیں ہے. اچھا تراویح, پہلے تو مسئلہ یاد رکھیں کہ سورہ نمل میں آیت سجدہ کے بعد جو بسم اللہ آئی ہے وہ مستقل آیت نہیں ہے بلکہ جزء آیت ہے, آیت مبارکہ کا جز ہے, اور بلا خلاف اس آیت کے ساتھ ضرور پڑھی جائے گی. اب کوئی نماز میں پڑھ رہا ہے, اب وہ پیچھے سے پڑھتا ہوا جب اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور نماز تھی ظہر کی تو آہستہ پڑھے گا, نماز تھی مغرب کی, عشاء کی, فجر کی تو اس مقام کو بلند آواز سے پڑھے گا. اور اگر ایک شخص جو ہے وہ کئی صورتیں پڑھ رہا ہے, اس نے سوچا کہ آج جو ہے میں جو 30واں پارہ ہے وہ پورا جو ہے وہ نماز میں پڑھ لیتا ہوں, اب جناب ایک کے بعد دوسری صورت آ رہی ہے, تو جو صورتیں آئیں گی ان کے درمیان میں چونکہ بسم اللہ شریف بھی لکھا ہوا ہے تو بسم اللہ شریف کو اس موقع پر آہستہ پڑھنا ہے. البتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت مبارکہ بھی ہے جو ہر سورت سے پہلے لکھی ہوئی ہے سوائے سورہ توبہ کے, تو حافظ جو ہے وہ تراویح میں ایک موقع پر بسم اللہ شریف جو ہے بلند آواز سے بھی پڑھے گا, یہ ایک جدا گانا حکم اس کے لیے بیان کیا گیا ہے. اچھا, اور یہ جو پڑھنا ہے ایک مرتبہ یہ سنت ہے, اور ہر سورت کی ابتدا میں جو پڑھے گا وہ مستحب ہے. اچھا, اب کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے جب ثنا پڑھی تو بسم اللہ کیوں نہیں شروع کی گئی, اعوذ باللہ کیوں نہیں پڑھی گئی؟ تو دیکھیے ثنا ہے, ثنا بھی ایک مطلب اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے, نیک کلمات ہیں, تو ثنا پڑھنے کے بعد جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے تلاوت کے آداب کی وجہ سے کہ سورہ فاتحہ شروع کرنی ہے, سورہ فاتحہ تلاوت ہے, قرآن ہے, تو قرآن کے آداب میں سے ہے کہ جب قرآن کا آغاز کیا جائے تو اعوذ باللہ پڑھی جائے اور بسم اللہ پڑھی جائے. تو یہی وجہ ہے کہ اعوذ باللہ صرف ایک دفعہ پڑھی جاتی ہے, یعنی ہر رکعت, یعنی جب سورہ فاتحہ شروع کی ہے اس نے تلاوت کا آغاز ہو گیا ہے, اب اعوذ باللہ ایک دفعہ پڑھی اس نے, اب پوری نماز میں جب تک یہ سلام نہیں پھیرتا یہ اعوذ باللہ نہیں پڑھے گا, سوائے اس کے کہ نفل نماز پڑھ رہا ہے تو نفل نماز تو دو دو کر کے پڑھی جاتی ہے, تو نفل نماز کی جو تیسری رکعت ہوتی ہے یا سنت جو غیر موقع ہے اس کی تیسری رکعت, اس میں ثنا پڑھی جائے گی, پھر ایک نئے سر سے سٹارٹنگ ہے تو وہاں تو اعوذ باللہ پڑھی جائے گی. ہم بات کر رہے ہیں سنت موقع کی, وتر کی, فرض کی, چار رکعت ہیں, تو اس میں ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ شریف پڑھی گئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ابتدائی تلاوت تھا, اب سورہ فاتحہ پڑھ لی, اب سورہ مثال کے طور پر کسی نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے, سورہ اخلاص پڑھنی ہے تو بسم اللہ شریف پڑھے گا آہستہ آواز سے. اب یہاں اعوذ باللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ آلریڈی تلاوت تو چل رہی ہے اور اعوذ باللہ پڑھی گئی تھی اپنا صرف ابتدائی تلاوت میں. یہ جو کنز الایمان شریف چھپا ہوا ہے بہت سارے نسخوں میں اس کے مقدمہ اردو میں کسی نے لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اعوذ باللہ پڑھنا واجب ہے, ایسا نہیں ہے, ابتدا میں اعوذ باللہ پڑھنا واجب نہیں ہے, اس کی تاکید ضرور ہے لیکن واجب نہیں ہے, وہاں کوئی مس پرنٹنگ ہے اور غلطی ہے. تو ایک تو میں نے فرق بیان کیا کہ کیوں نہیں پڑھے گی جب سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملاتے ہیں, یا بعد میں کیوں نہیں پڑھے گی کیونکہ تلاوت کا تو آغاز ہو چکا ہے. اچھا, اب بسم اللہ آہستہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اس لیے کہ بسم اللہ شریف اگرچہ کہ قرآن کا حصہ ہے لیکن بسم اللہ پڑھنے کے تعلق سے آداب یہی بیان کیے گئے ہیں کہ اس کا سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ سورت ملائیں گے تو بسم اللہ کا آہستہ پڑھنا یہ واجب ہے. تراویح کا جو حکم میں نے بیان کیا ایک دفعہ پڑھے گا حافظ वो एक अलग बात है। अच्छा, बिस्मिल्लाह पढ़ना कोई छोड़ दे ना पढ़े तो कोई गुनाहगार नहीं होगा, क्योंकि ये वाजिब नहीं है बिस्मिल्लाह का पढ़ना। अच्छा, बिस्मिल्लाह भी कब पढ़ी जाएगी? जब सूरह फातिहा के बाद सूरत का आगाज़ करना है। अब किसी ने सूरह फातिहा के बाद दरमियान से पढ़ना है तो चूँकि कुरान में उस जगह पर बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी हुई नहीं है, इसलिए बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी। जैसा कि मिसाल के तौर पर हाफिज़ ने जो है वो सूरह फातिहा पढ़ी, उसके बाद सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ता है, आखिरी आयत पढ़ते हुए या सूरह या आयतुल कुर्सी पढ़ता है, तो चूँकि अब वो दरमियान से पढ़ रहा है, अब उसने बिस्मिल्लाह शरीफ उस मौके पर नहीं पढ़नी। तो ये दो तीन बातें हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता होंगी, उनके लिए नई नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन हैं उनके लिए मुमकिन है ये नई बातें हों, तो इसलिए बयान की गई हैं। बिस्मिल्लाह के का एक जाविया ये भी है बिस्मिल्लाह शरीफ का, कि नेक कामों से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाती है। देखिए, तिलावत जब हम करते हैं तो अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा का जो आगाज़ है उसके आगाज़ से पहले हमें इस बात की तलकीन की गई हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, और कुरान पाक में बिस्मिल्लाह लिखी गई है, और वही यही है कि बिस्मिल्लाह पहले है और फिर जो है वो सूरह फातिहा है। किसी आदमी के लिखने से थोड़ी लिखी गई है, वही के ज़रिए हुक्म दिया गया तो ये लिखी गई है। तो कुरान पाक जो है उससे पहले जब बिस्मिल्लाह पढ़ी गई तो जो नेक काम हैं उनसे पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ने की तरगीब मौजूद है। तो अलबत्ता ये है कि गुनाह के जो काम हैं उससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी, और बिस्मिल्लाह शरीफ वहाँ पढ़ी जाएगी जहाँ तहारत हो। अब किसी ने कहा कि जी मैं बाथरूम में बैठा हूँ, अब मैं लोटा नलका खोने लगता हूँ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ूँगा, नहीं, ये तो एक गंदी फ़ज़ा है, बदबू है यहाँ, तो यहाँ बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़नी। बाज़ औक़ात जो है वो अटैच बाथ होता है, बेसिन भी लगा हुआ है, अब कोई शख्स वज़ू कर रहा है, अब वहाँ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, बिस्मिल्लाह पढ़ना वज़ू में सुन्नत भी है। तो फिर ये अहतमाम करना चाहिए कि ऐसी जगह वज़ू किया जाए कि जो पाकीज़ा फ़ज़ा में हो, जहाँ बदबू ना हो, जहाँ बदबू हो वहाँ कुरान पाक की जो तिलावत है उसके करने की इजाज़त नहीं है, गुनाह है, कुरान पाक के आदाब के ख़िलाफ़ है। आदाब तो बहुत सारे लिखे हुए हैं बिस्मिल्लाह के, क्या क्या मौक़े हैं और क्या क्या नहीं हैं, बहुत तफसील के साथ अहकामात लिखे हुए हैं, लेकिन टाइम हमारा ख़त्म होने जा रहा है और तफसील आज इतनी हो गई कि मैंने तो आज आयतों का इंतखाब किया हुआ था, लेकिन जब इस सूरत का पस मंज़र लेकर बैठा तो फिर ये एहसास हुआ कि नहीं, इसका पस मंज़र ही बयान करना आज बेहतर है, और वो पस मंज़र भी बहुत सारे जो अहकाम दीनिया हैं उन दीनी अहकाम पर मुश्तमिल है, और इसके बताने से लोगों को बहुत सारी बातें, उनका ताल्लुक वाजिब से है, मुस्तहबात से है या सुन्नत मुक़द्दा से है, वो हासिल होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो दीन का फैज़ान है उससे मुतमत्ते फ़रमाए, कुरान से हमारे सीनों को रोशन फरमा दे, कुरान का सीखना समझना अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। और हमारे साथ सामीन भी आए हुए हैं, इनके सवालात भी शामिल नहीं हो सके, अल्लाह ताला ने भी जज़ाए खैर अता फरमाए, और जहाँ शरीक होने का कुरान सुनने का जो इन्हें मौका मिला इस पर अजर व सवाब अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अमल का भी मुझे या रब तू जज्बा दे।